الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى الطاهرين
اللهم صل على محمد
واشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ليفقهوا قولي طلبا
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه.
ہم لوگ اپنی گفتگو میں توحید کے عنوان سے یہاں تک پہنچے تھے کہ یہ نتیجہ کم از کم میری سمجھ کے مطابق ہم نے یہاں فرض کر لیا تھا کہ جتنا بھی نظام حیات ہے کل عالم ہے عالمین ہے یہ سب کے سب حقیقت واحد کی تجلی ہے. یہ جملہ آپ قبول کر رہے ہیں کہ جتنا بھی نظام حیات ہے جتنے بھی عالمین ہیں یہ سب کے سب حقیقت واحد کی تجلی حقیقت واحد کی ہے. اور اس کو سمبلائز کرنے کے لیے ویژولائز کرنے کے لیے میں نے کل آپ کے سامنے ایک مثال دی تھی اور وہ مثال بھی ہم نے خود امام صادق علیہ السلام کی ایک حدیث سے اخذ کی ہے کہ جس میں امام نے فرمایا کہ عالمین کی جو ترتیب ہے عوالم کی وہ ایسی ہے جیسے پیاز کے پرتوں چھلکوں کی ہوتی ہے. تو اسی چیز کو میں نے سمبلائز کر کے آپ کے سامنے رکھا کہ اسپیئر ود ان اسپیئر. لیکن ہر اسپیئر جو ہے وہ بنیادی طور پر کس کا بنا ہوا ہے سمجھیے ایک تجلی کا بنا ہوا ہے. اسپیئر ایک تجلی کا بنا ہوا ہے بس سمجھ میں آ رہی ہے. اس کے لیے روشنی کی سورج کی مثال بہن میں اب مجھے نہیں پتا کہ آپ میں سے کتنے لوگوں کو وہ انٹر کا سبق یاد ہوگا کہ جو لائٹ ٹریولز ان ویو فرنٹ کہ روشنی جو ہے وہ ویو فرنٹ یعنی وہی کہتا ہے کہ جیسے اسپیئر ہے اس میں سے اسپیئرس کی شکل میں لائٹ آگے بڑھتی جاتی ہے. ایک اسپیئر پر اگلا اسپیئر پر اگلا وہ ویو فرنٹ کا. تو سورج سے مثال کے طور پر زمین کے آنے تک جو روشنی ہے جنہیں آپ بظاہر کرنوں کی شکل میں دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہر ایک کرن کے انٹینسٹی کے لحاظ سے آپ ایک اسپیئر ایک دائرہ کہہ سکتے ہیں. یعنی اگر ایک جگہ آپ سورج کو رکھیں ایک جگہ زمین کو رکھیں اور سورج سے زمین تک جو روشنی آ رہی ہے اس کو آپ یعنی کہ ایک لیول مثال کے طور پر سورج کے بالکل نزدیک جو جگہ ہے وہاں پر شعاؤں کی شدت کا ایک معیار ہے وہ ایک اسپیئر بن گیا. اس کے بعد اب اسے پڑا گیا ہے شدت کم ہوئی دوسرا اسپیئر بن گیا. اسی طریقے سے ہوتے 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 زمین پہ. لیکن اس میں خاص بات کیا ہے کہ ہر شعا اپنے سے پچھلے والی شعا سے جڑی ہوئی ہے اور گویا کہ اسی کی وجہ سے. یعنی اگر اس سے پچھلے والی شعا اور کرن موجود نہیں ہوتی تو آگے والی نور کی کرن بھی نہیں پائی جاتی. اس مثال کو اگر آپ اور فرمائیں تو ہمیں یہ سلسلہ وجود کا نظم و ترتیب سمجھنا ہے. جس میں ہم کہتے ہیں کہ ہر نچلے درجے کی مخلوق اوپر والے کی معلول ہے یعنی افیکٹ ہے اور اوپر والے درجے کی اوپر والے اسفیئر کی مخلوق نیچے والے کی کوز یا علت یعنی کہ یہ ترتیب. تو اگر کوئی نیچے نچلے درجے کی مخلوق اوپر جانا چاہتی ہے تو اس کے لیے کیا ضروری ہے اپنے کوز جیسی بن جائے تو اوپر والے درجے پہ چلیے اس سے اوپر والے درجے کے جیسی بن جائے اس میں چلیے ٹھیک ہے. تو بنیادی طور پر یہ جتنا بھی نظام ہے یہ تجلی. اچھا کچھ لوگ شاید آپ میں سے اس وقت موجود نہ ہو جب ہم نے تجلی کو ایکسپلین کیا تھا. آپ سب کے ذہن میں تجلی کے معنی واضح ہیں یا نہیں ہے؟ تجلی کے معنی واضح ہیں کہ تجلی ایک حقیقت کے نزول ہونے کا نام ہے بغیر اس کے کہ وہ حقیقت خود اپنے مقام سے اوپر کے نیچے اس کا اثر جو آگے ٹریول کرتا ہے. اور اس چیز کو قرآن کریم نے بعض مقامات پر ذیل یا سائے سے بھی تعبیر کیا. سائے سے بھی تعبیر کی کہ کچھ چیزوں کے سائے یعنی ان کے اثرات اور اسی طریقے سے تجلی یعنی وہ اثر جو ایک مقام سے دوسرے مقام میں اوپر سے نیچے کی طرف آتا ہے بغیر اس کے کہ حقیقت کو اپنے ساتھ لیتا ہے. جیسے سورج کی روشنی, سورج کی روشنی کیا ہے؟ یہ تجلی, کیونکہ سورج نہیں آ جاتا روشنی کے ساتھ بلکہ روشنی اس کے اثر کے طور پر نیچے آتی ہے. اور جب تجلی اس طریقے سے ٹریول کرتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ جتنا زیادہ وہ اپنے منبع یا سورس سے دور ہوتی جاتی ہے اتنی تجلی کی شدت میں کمی اور کمزوری اور ذوق آتا چلا جاتا ہے. یعنی اسی چیز کو ہم دیکھتے ہیں کہ جو مخلوق اول یا عقل اول سے جتنا نزدیک ہے اتنا اس میں الہی تجلیات کی شدت ہے, اور جو مخلوق اول سے جتنا دور ہے اتنا اس میں تجلیات کا زور ہے. تو حقیقتا جو معراج پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ بنیادی طور سے انہی سارے تجلیات کو انہی درجات کو پار کر کے اس حقیقت اول تک پہنچنا یا اس تک رسائی, یہ معراج. تو بہرحال کل عالم حقیقت واحد کی تجلی کے بعد آپ کو سمجھنے آ رہی ہے. دوسرا اصول کہ جتنا بھی نظام عالم ہے اس کو اس حقیقت واحد نے احاطہ کیا ہے. یعنی آپ سمجھ لیں کہ وہ جو آخری اسفیئر ہے کہ جو سب سے باہر ہے جہاں پر تجلی بالذات یعنی ذات کی تجلی جہاں پر عیاں ہو رہی ہے اس کا احاطہ کس نے کیا ہے؟ خود اس نے کیا.
محرومیت کا پہلو
کس کی ہوگی؟
خدا خدا کی.
کیوں؟
کیونکہ اس باؤنڈری کے
نہیں. یہ تیسرا پہلو یہ ہے, تیسرا پہلو یہ ہے جو سب سے خطرناک ہے, جو میں بار بار آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ یہ نتیجہ ہے اللہ فمت کا. ابھی پہلے اس کو سمجھ لیں, تیسرا میں وہی پہلو ہوں کہ ذات احدیت نے اس کا احاطہ کیا ہے. یعنی یہ مکمل طور سے اس کے گھیرے میں ہے, اس کے اندر جتنی حیات ہے سب اسی سے ہی آ رہی ہے. یعنی سمجھ لیں جتنی روشنی آپ کو اس ان تمام اسپیئرس میں نظر آ رہی ہے سب اسی کی روشنی ہے, ان کی اپنی کوئی روشنی نہیں. ان کی اپنی خصوصیت صرف کیا ہے کہ ان میں سے کچھ وہ ہیں کہ جو زیادہ صاف و شفاف ہیں اور ان میں اس کا نور زیادہ اچھے طریقے سے ریفلیکٹ ہوتا ہے, اور کچھ وہ ہیں کہ جو میلے کچالے ہو گئے اور جن میں اس کا نور ریفلیکٹ نہیں ہو پاتا. ان میں فرق یہ ہے, لیکن نور کسی کا اپنا نہیں ہے, نور صرف اسی کا ہی ہے, ذاتی نور صرف اس کا ہے. عالم امکان میں مخلوقات میں جو کوئی ہے وہ اس کے نور کو ریفلیکٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے, اس کو بنا کس کا یہ بات یاد ہے سمجھنا ہوگی. تیسری بات کہ یہ جو جس ہم اسفیئر کی بات کر رہے ہیں کیا یہ خدا سے الگ کسی چیز کا نام ہے, یا یہ خدا میں ہی ہے, یا یہ خدا ہے, یہ کیا چیز ہے؟ یعنی جب ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک اسفیئر یہ ایک عالم امکان ہے کہ جس کو ذات احدیت نے احاطہ کیا ہوا ہے, واللہ بکل شیء محیط, اور اسی کی تجلی ہے جو آپ کو اس زندگی میں ہر جگہ نظر آ رہی ہے. یعنی کہ اس دائرے میں جتنے بھی دائرے بن رہے ہیں ہر جگہ اسی کا نور نظر آ رہا ہے. تو کیا یہ دائرہ خدا میں ہے, خدا سے باہر ہے, یا خود خدا ہے؟ یہ سب سے مشکل ترین سوال ہے. یعنی یہ مسئلہ مکمل طور سے حل شدہ نہیں ہے, مکمل طور سے حل شدہ نہیں ہے. کچھ لوگ ایک نظریہ رکھتے ہیں, مثال کے طور پر فلاسفرز کا ایک نظریہ ہے, خرافہ کا ایک نظریہ ہے, جو مادیین ہیں ان کے کچھ اور نظریات ہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ جس پر متفق علیہ میں کیا چیز ہے. بہرحال یعنی اس میں خود قرآن کریم کی آیت کی روح سے میں ایک چھوٹی سی بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ سورہ اخلاص میں جب ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ فمن, سمدیت کے معنی سے ٹھوس کا مطلب یعنی جس میں کوئی وائڈ یا گیپ نہ پایا جائے، یا جس کو کہتے ہیں کہ جس میں کوئی تہی خالی پن یا وجود روی زبان میں وہ چیز نہ پائی جائے. اور اس کو ہم دوسرے انداز سے یوں بھی کہتے ہیں کہ کیونکہ ذات احدیت ہر عیب اور نقص سے پاک ہے، لہذا لا محدود و لا متناہی ہے، اور کوئی زمان اور کوئی مکان اس سے خالی نہیں ہے. تو اب ہمیں جو یہ مخلوقات نظر آتی ہیں، ہم ان مخلوقات کو خدا بھی نہیں کہہ سکتے، ظاہر نہیں کہہ سکتے، یعنی جتنی مخلوقات ہیں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ خدا ہے. ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ خدا کا حصہ ہے جز میں. اور اس سمدیت کی وجہ سے ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ خدا سے باہر ہے، کیونکہ اس سے باہر کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی. یعنی یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی ایسی جگہ ہو کہ جہاں پر کوئی اور پایا جائے اور خدا نہ پایا جائے. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو یہ چیز ممکن ہی نہیں ہے. پھر اس مسئلے کا کیا حل ہو؟ یہ کیا چیز ہے؟ یعنی کہ یہ تمام مخلوقات کا سلسلہ، یہ زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، یہ جتنے عوالم میں جو خود لامتناہی رکھتے ہیں، یعنی ہم اگر اس کائنات پہ نظر کرتے ہیں تو یہ کائنات ہمیں لامتناہی نظر آتی ہے. کہ اس میں آپ جتنا آگے چلے جائیں ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں گیلیکسیز دریافت ہوئے چلی جا رہی ہیں، لیکن کائنات کی انتہا کا پتہ نہیں چلتا، یہ خود لامحدود رکھتی ہے. تو اب یہ اتنی ساری لامحدود کیا خود خدا ہے؟ جیسے کہ بعض لوگ کہتے ہیں خود قدیم ہے، یا یہ کسی انسٹنٹ آف ٹائم پہ بنی ہے؟ تو یہ اتنی ساری اسپیس کیا پہلے خالی تھی جس کو بھرا گیا؟ عجیب سوال ہے. یعنی کہ یہ تھوڑا سا جیسے کہتے ہیں کہ آپ کے ذہنوں کو چھیڑنے والی بات آ ہے، اس کا صحیح معنوں میں حل جواب میرے پاس نہیں، یا ہم نے کہیں پڑھا اور دیکھا بھی نہیں کہ اس کا کوئی ایک باقاعدہ استدلالی جواب موجود ہو کہ یہ کیا ہے یہ سب کچھ. اور اس میں جو خالق ہے، جو معبود ہے، جو الہ ہے، وہ اسی میں ہی موجود ہے یا اس کے باہر ہے؟ زیادہ تر مذاہب اس جگہ پر آ کے بہت زیادہ کنفیوز ہو گئے ہیں. جیسے مسیحیت کا جو بنیادی طور پر جو کلیسا کے عقائد اور سائنس کا ٹکراؤ ہے اس جگہ پہ بہت شدید ہے، کہ سائنس کہتی ہے کہ ہم جہاں بھی دیکھتے ہیں ہمیں قدرت اور اس کے قوانین نظر آتے ہیں، تم جس خدا کی بات کرتے ہو وہ کہاں پر ہے؟ وہ کہاں پایا جاتا ہے؟ یعنی آسمان، زمین، اخلاق، یہ سب کچھ ہے. یہ ایک نظام ہے، اس کا پورا ایک خاص نظام کے تحت چلتے ہیں، یہ مخلوقات ہیں. جس خدا کی تم بات کرتے ہو وہ اتنی بڑی کائنات میں تو ہمیں نہیں نظر آتا ہے، کہ کیا وہ اس کے باہر ہے؟ وہ کہیں اور بیٹھا ہوا ہے جو اس باہر سے بیٹھ کے اس نظام کو کنٹرول کر رہا ہے، جس طریقے سے ہم مختلف اسمبلی پلانٹس یا مشینریز کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں؟ کہ ہم اس کے اندر نہیں ہوتے، ہم اس سے باہر بیٹھ کے اس کو کنٹرول کر رہے ہیں؟ کہ ایسی کوئی بات ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ یہاں اس جگہ پر پہنچ کر توحید کی بحث بہت زیادہ پیچیدہ ہوتی ہے. ہم اس مسئلے کو اس طریقے سے حل کر سکتے ہیں، یا آئمہ نے جیسے بات کی کہ آپ یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کسی شے کو نہیں دیکھا مگر یہ کہ اس کے قبل اور اس کے بعد اور اس کی معرفت میں خدا کو دیکھا. قرآن کریم ہم سے یہ بات کر رہا ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کی اصل وجود سے زیادہ ہم خود اس سے قریب نہ ہوں. میرا خلاصہ ہے تو کہا کہ خود اپنے وجود سے میں جتنا قریب ہوں اس سے زیادہ خدا مجھ سے قریب ہے. تو ہم ان باتوں کو سن کے کچھ اس طریقے سے سمجھ پاتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے یہ ایک تشخص یا شخصیات کے سلسلہ ہے جس کو اذن الہی نے کریٹ کیا ہے، ورنہ اس کی حقیقت کچھ بھی نہیں، اس کی حقیقت کچھ بھی نہیں. لیکن جیسے وہی ہوتا ہے، اس کی بعض اوقات مثال دی جاتی ہے کہ آپ کے سامنے ایک شیشہ در شیشہ ہو، یعنی شیشہ پھر شیشہ پھر شیشہ، آئینہ دار آئینہ، اور ایک شخص ایک آئینے کے سامنے کھڑا ہو جائے جس کا ریفلیکشن دوسرے آئینے پہ پڑتا ہو، اس کا ریفلیکشن تیسرے آئینے پہ پڑتا ہو، اس کے چوتھے آئینے پہ پڑتا ہو. تو حقیقت و وجود صرف ایک ہی ہے، شخص ایک ہی ہے، لیکن یہ جتنے آئینوں کا ایک پورا لامتناہی سلسلہ پھیلا ہوا ہے، سب اسی تصویر کو، اسی امیج کو کسی اور اینگل سے دیتے ہیں. یا آپ اسی طریقے سے ایک باؤل لیں اور اس کے اندر اور ایک شیشہ رکھ دیں، اس کے اندر اور ایک شیشہ رکھ دیں، اور باہر سے اس پر کوئی ایک امیج ڈالیں، آپ دیکھیں اس کے اندر کیسی عجیب و غریب قسم کی تصویریں بنا رہے ہیں. یہ لوگوں نے سمجھنے کی خاطر مثالیں وضع کی ہیں. اور جو سب سے خطرناک جس جگہ پھر بادہ کے اینڈ میں ہوتی ہے، وہ یہ کہ ہم اور تمام مخلوقات در حقیقت خدا کے ساتھ متحد اپنے اصل روپ میں. یعنی اگر یہ بات نہ سمجھ گئے ہیں تو اس کے زور نہیں دیے گا دماغ، کیونکہ ایک جملہ معذرت کے ساتھ میں یہاں پہ کہوں گا کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو صرف ان حضرات کو سمجھ میں آتے ہیں کہ جنہیں خدا چاہتا ہے کہ وہ یہ بات سمجھے، ورنہ ہم جیسوں کے صرف لبوں اور کانوں پہ رہ جاتے ہیں. کہ ہم نے اگر کبھی اپنے اندر اس حقیقت کو محسوس نہیں کیا تو میرے الفاظ شاید بالکل بے معنی ہوں، کہ ہم اپنی ذات اور اپنے وجود میں اپنے الہ کے ساتھ متحد اور ایک ہیں، ہم اس سے کبھی بھی نہ جدا تھے، نہ جدا ہیں اور نہ جدا ہوں گے. یہ ایک تشخص کا احساس جو مجھے اور آپ کو دیا گیا ہے. کیا تشخص کا احساس؟ یہ جسم، اس جسم کو گھیر دیا گیا مختلف قسم کی چیزوں سے. کیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میرا جسم ہے، یہ میرے مفادات ہیں، یہ میرے والدین ہیں، یہ میری اولاد ہیں، یہ میرا گھر ہے، جبکہ حقیقتاً اس میں سے کوئی چیز بھی کچھ نہیں. اور شاید یہ مسئلہ کب انسان کو سمجھ میں آ جاتا ہے؟ جب وہ انتقال کر کے اپنی قبر میں پہنچ جاتا ہے، اس وقت اس کو یہ بات نظر آ جاتی ہے، سمجھ میں آ جاتی ہے. یعنی یوں سمجھیے کہ یہ ببل ہے جو کریٹ کیا گیا ہے ایک خاص مقصد کے لیے، ورنہ کوئی مخلوق کسی بھی لمحے خدا سے اور الہ سے ذرہ برابر بھی جدائی نہیں رکھتی ہے. یہ توحید کا وہ مرحلہ ہے جس کا سمجھنا سب سے زیادہ مشکل، یا سمجھنا ہی جس تک پہنچنا سب سے زیادہ مشکل اور دشوار ہے. پہلی دو باتیں ہمیں زیادہ آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہیں کہ یہ سب کچھ تجلی ذات احدیت ہے، اس کی حیات اور اس کا قیام اس پر ہی ہے. لیکن تیسرا مرحلہ کہ یہ خود خدا سے جتنا قریب ہے اتنا اپنے آپ سے بھی قریب ہے. اور اسی چیز کو آج میں جیسے میں نے سنا تھا، میں حدیث پڑھ کے آپ کو سناؤں گا، امام صادق علیہ السلام کی. اسی بات کو میں نے کیا. لیکن اس سے آگے بھی تھوڑا سا چلتے ہیں، تو وہ تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں. اور شاید یہ جو میں آپ کی خدمت میں بات عرض کر رہا ہوں، جب ہم سورہ حمد پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تو شاید اشارہ اسی چیز کی طرف ہے کہ رب العالمین یعنی وہ ہستی کہ جو عالمین کی تربیت کرنے والی ہے، وہ ہستی کہ جو عالمین میں موجود تمام مخلوقات کو ان کے ہدف اور کمال تک پہنچانے والی ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ رب دور بیٹھ کے تربیت کرتا ہے، یہ میرے وجود کے اندر رہ کے میری تربیت کرتا ہے؟ تو جب میں کہتا ہوں الحمدللہ رب العالمین، یعنی جو عالمین کا رب ہے وہ اس کائنات کے ذرے ذرے سے ان کے اپنے وجود سے زیادہ نزدیک ہے، اور ہر ذرے کی رہنمائی اس کے ہدف اور اس کے کمال کی.
آپ بیان کر رہے ہیں تو یہ تو جو ہماروف پر حضور والی بات ہے اس قسم کی باتیں رہے ہیں.
نہیں اس کے یہاں وضاحت کیجیے کہ وہ ہے کیا, وہ نظریہ کیا ہے؟
ہماروف کا ہے کہ ہر چیز وہی ہے. اس میں وہ چلے اس میں یہ کہا گیا کہ جی جو ہم ضلع عدالت ہوتی ہے وہ ظاہر ہے وہ نہیں ہوتی, اس قسم کی باتیں
نہیں اس سے چھوڑ دیں. یعنی کہ اس میں تو یہ کہ ہم خود وہ نہیں, لیکن جب ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم خود وہ نہیں ہیں تو اس سے ہم کیا مراد لے رہے ہیں کہ ہر ذرے کی ایک حقیقت وجود ہے اور ہر ذرے کی ایک آؤٹ لک اور ایک پرسنالٹی ہے جو اس کو دی گئی ہے. جو پرسنالٹی ہے وہ اس کی اپنی ہے جو اس کو عطا کی گئی ہے, لیکن اس کی جو حقیقت ہے جو اس کے جس پر اس کا حیات اور قیام ہے وہ اس سے براہ راست اور بلا واسطہ مدد ہے. اس وجہ سے ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ ہم خدا ہیں اور ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہم خدا سے جدا ہیں. جنہیں دونوں باتیں اپنی جگہ پہ کہ خدا سے جدائی کا بھی تصور نہیں ہے, کیونکہ میری حقیقت میری اپنی نہیں ہے. یہ جو کچھ نظر آ رہا ہے میری کیفیات اور میری ظاہری صفات اور میری شخصیت یہ میری اصل نہیں ہے, یہ میں خود نہیں ہوں. اور جو میں خود ہوں جس نے اس کو زندہ رکھا ہوا ہے وہ چیز خدا سے ذرہ برابر بھی دوری یا دوری کا شکار ہے. کہ جیسے جناب امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ حقیقت وہ نور ہے, حقیقت وہ نور ہے جو صبح ازل طلوع ہوا اور ہیکل آثار میں متجلی ہوا. یعنی حقیقت اصل میں صرف وہ نور ہی ہے اور کچھ نہیں حقیقت. اور یہ جتنے ہیکل ہیں یعنی حیولے ہیں سارے ان میں اس کی تجلی نمایاں ہوتی ہے. تو ہم اپنی شخصیت اور اپنے تشخص کے اعتبار سے خدا نہیں ہیں, اپنی اپنی ایک علیحدہ شخصیت رکھتے ہیں, لیکن ہم اپنی حقیقت کے اعتبار سے خدا سے بالکل ہی جدا نہیں ہیں. یہ بات لیکن یہ سب باتیں جو ہے نا یہ اسمپشن ہیں. یہ میں اپنی خدمت میں ایسے ہوں کہ یہ جملہ کہنا کہ کوئی وقت ایسا تھا کہ جب کچھ نہیں تھا اس کا دعویٰ کون ہے, یہ ایک پیور اسمپشن ہے. یہ ایک پیور اسمپشن ہے اور یہ نہیں وہی چیز جو انشاءاللہ آگے چل کے میں اس کے بیس میں بیان کروں گا کہ کوئی شے بھی عدم سے خلق نہیں ہوئی. یعنی عدم کوئی چیز ہی نہیں ہے جس سے کچھ خلق ہو. خدا نے یہ نہیں کہا کہ انسان عدم سے خلق ہوا, بلکہ خدا نے یہ کہا ہے کہ انسان اس شخصیت میں آنے سے پہلے شے مذکور نہیں ہے. یہ کہا خدا نے. خدا نے یہ نہیں کہا کہ تم اپردہ عدم میں تھے یا نتھنگنیس میں تھے, نہیں, بلکہ تم کوئی قابل ذکر شے نہیں. حقیقت وہ نور ہے جو صبح ازل طلوع ہوا اور ہے کلے آثار میں متجلی ہوا. متجلی جو ہے اس کی جلدی میں متجلی نہیں ہوا. انسان اب یعنی کہ یہ ساری اس میں جو سب سے اہم سوال ہے ہمارے پاس وہ یہی کہ پھر انسان خود کہاں سٹینڈ کر رہا ہے, انسان کا کیا مقام ہے, انسان جو ہے اس حال اس قیدے میں کیوں پیک کر کے رکھا گیا ہے. اس کے لیے اس کا جواب آسان ہے اس سوال کا کہ انسان خود کہاں میں موجود ہے. انسان کو خدا نے آب و گل کے ذریعے سے یعنی مٹی اور پانی کے ذریعے سے ایک جسم بنا کر دیا اور نفس انسان کو اس کے اندر رکھ دیا. اور انسان کو وہ صلاحیت عطا کی کہ علم اسماء کل پر حاوی ہو سکے. حضرت آدم علیہ السلام کے جب پروردگار نے خلق کیا تو ان کی فضیلت کیا تھی, وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. یہ انسان کے لیے خدا نے اس کو پوٹینشیل صلاحیت اپرچونیٹی فراہم کی. اسماء کل جب جمع ہو جاتے ہیں تو کون سا ایک قسم بن جاتا ہے؟ اللہ. اس میں اللہ تمام اسماء کا کی جمع ہے, اس میں جمع ہے, جس میں باقی تمام اسماء کی تجلیات جمع ہیں. اسی وجہ سے انسان میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ کسی ایک قسم کی تجلی نہ بنے بلکہ اس میں اللہ کی تجلی بن جائے اور اس مقام تک پہنچ جائے کہ باقی ساری مخلوقات اس کو سجدہ کریں. ٹھیک ہے, عملاً انسان کے لیے کیا ہے یہ چیز بنا سکتے کہ ہم کہاں پر ہیں اس وقت, جیسے کہ ہم نے بات کی تھی اسفل سافلین میں, اور ہمارے لیے علم اسماء کل یہ بات اہم رکھیے گا کہ انسان کی ترقی کا سبب کیا بنے گی چیز, علم اسماء کل. جتنے اسماء پر انسان حاوی ہوتا چلا جائے گا بذریعہ علم ہمارے پر, اتنے ہی اس کے درجات بلند ہوتے جائیں گے. اور جب اسماء کل پہ حاوی ہو جائے گا تو کہاں پہنچ جائے گا, آخری مرحلے پر, اس مرحلے پر جب اس میں اللہ کی تجلی کا مقام ہے. یعنی یہ میرا اور آپ کا سفر ہے زندگی. اچھا, اب یہاں پہنچ کے اب میرا دل چاہتا ہے کہ ایک بات ایک سوال سامنے رکھوں اپنے بھی اور آپ کے بھی, وہ یہ کہ جتنی باتیں ہم یہ سب سنتے ہیں ظاہر ہے کہ ہمیں انبیاء نے بتائی ہیں, علماء نے بتائی ہیں, اولیاء نے بتائی ہیں, ہمارے اپنے دماغ میں اتنی سکت کام یہ سب سوچ رہے ہیں, ان سب باتوں کو سننے اور تھوڑا سا ان پر غور کرنے کے بعد حقیقت کیا محسوس ہوتی ہے, دل سے سوچ کے بتائیں کیا یہ زندگی جس میں ہم ہیں یا یہ زندگی جو قرآن اور معصوم کی زبان سے ہمیں پتہ چلتی ہے, ہم اپنے اندر کس حقیقت کی اصالت کے قائل ہیں؟ یعنی کس کے نہیں, ہم خود کس کے قائل ہیں؟ دل کی گہرائیوں سے, یعنی ہمارا دل کس پہ گواہی دیتا ہے کہ یہ سب کچھ چیزیں, یعنی جو نظام تجلیات ہے, اسماء ہیں, صفات ہیں, یا یہ زندگی جو تکاثر سے خریدی ہے, تکاثر سے مرتی ہے, یعنی لیکن مجھے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے کہ شاید ہمارے دل کی گہرائیوں میں ہم ابھی تک اس حد کو پورے طور سے عبور نہیں کر پائیں. جیسے ہم کہتے ہیں نا یہ تھریش ہولڈ لیول جو ہے, کہ تھریش ہولڈ لیول کے جس میں ہم کثرت سے نکل کر وحدت کی حدوں میں داخل ہو جائیں, اگرچہ اس وحدت میں بھی کثرت پائی جاتی ہے, لیکن اس تکاثر جو بالکل فرے پر مبنی ہے, جیسے آپ نے کہا, یعنی وہ تکاثر جو فرے پر مبنی ہے, وہ تکاثر جو مقبرے تک پہنچا دیتا ہے, حتی زرتم المقابر, کیا ہم اپنے وجود کی گہرائیوں میں اس بات پر یقین لا چکے ہیں؟ مشکل لگتا ہے نا, مشکل لگتا ہے کہ ابھی تک ہم ایسا نہیں کرتا, اس کی خواہش بھی اگر سچی ہو نا, میں بھی آپ سے تھوڑا سا اس میں آگے بڑھ کے میں پھر جملہ آپ سے کہوں گا تو شاید وہ بات تھوڑی سی زیادہ واضح ہو جائے گی. میں ایکچولی کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں اگر یہ دو چیزیں, اچھا یہ دو چیزیں اپنی اصلیت کے اعتبار سے بظاہر بالکل اپوزٹ بھی, بظاہر بالکل اپوزٹ, یعنی ایک فیبریکیٹڈ لائف آف ٹوٹلی, کہ جس کو علماء ایک چیز بیان کرتے ہیں کہ دو باتیں ہیں جو حقیقت خارجی ہیں, ایک انسان ہے ایک زمین ہے. ایک انسان یعنی حقیقت خارج میں ایک وجود رکھتا ہے, ایک زمین ہے رہتا ہے رضی, ان دو کے کمبینیشن سے کیا کیا انسان نے بدا کیا ہے, یعنی جو مالکیت اور ملکیت اور اس کے بعد یہ میرا گھر اور میری زمین اور جائیداد اور پلاٹ اور جھگڑے اور پتہ نہیں کیا کیا. اور آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ ایک ہی زمین ہوتی ہے, ایک انسان اس کے لیے لڑ رہا ہوتا ہے, دوسرے کا حق غصب کرتا ہے, اس کو باہر کرتا ہے, قبضہ کرتا ہے, وہ مر جاتا ہے, اس کے پیچھے ہو جاتا ہے, وہ اسی زمین میں کے لیے لڑ رہا ہوتا ہے. یعنی خارج میں کیا چیز ہے, یہ زمین کا ٹکڑا یہ انسان اور کچھ بھی نہیں. باقی جتنی چیزیں ہیں یہ ملکیت کے عنوان سے ہمارے سب فیبریکیٹڈ ہیں, یعنی یہ تکاثر ہے. ہم اس سے باہر آئیں. یعنی بقول جیسے میں نے کہا کہ انسان بہت ساری چیزوں کو سمجھ لیتا ہے لیکن ایمان نہیں لاتا. انہوں نے اس بات کو اس طریقے سے کہا کہ انسان جو ہے بہت ساری باتیں سمجھتا ہے لیکن ایمان نہیں لاتا. کیونکہ جب انسان ایمان لے آتا ہے ایک چیز پر تو پھر پورے وجود سے اس کی طرف فرق کرتا ہے. یعنی ایمان لانے کے بعد انسان کے پاس وہ گنجائش اور وہ موقع باقی نہیں رہتا کہ ہم اپنی جگہ پہ بیٹھے رہیں اور ہم یہ کہیں کہ ہم نے ایک بات سمجھ لی ہے لیکن حرکت نہیں کی جا رہی. یہ انہوں نے کچھ چین حدیث میں اس چیز کو بیان کیا ہے کہ یہ کس بات کی علامت ہے؟ زور پہ ایمان. ایمان نہیں. اور اسی وجہ سے جو اصل حقیقت ہے دین کی وہ کیا ہے کہ عمل صالح ایمان سے پیدا ہوتا ہے. یعنی جب آپ عمل صالح کی بات کرتے ہیں تو صالحیت ایمان کی بنیاد پہ حاصل ہوتی ہے. نہ کہ انسان عمل کیا جائے اور کیا یہ میرا عمل صالح اگر چلے بھی ایمان تو نہیں کرے گا. ایسا نہیں. اب اس سے آگے بڑھ کے ایک سوال اور کریں کہ ٹھیک ہے ہم نے اس بات کو قبول کر لیا کہ ہم اب قبول کرنے لگے ہیں کہ یہ جو حقائق قرآن کریم نے ہم سے کہے یہ جو اقلاء نے حکما نے انبیاء نے ہمیں جو باتیں بتائیں اب ہمیں یہ زیادہ صحیح سے سمجھ میں آتی ہیں اور یہ زندگی جس میں ہم گرے ہوئے ہیں یہ پڑے اگرچہ کہ اس کے اثرات ہم پہ بہت ہیں لیکن ہم دل سے اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ سب. اب اس سے آگے بڑھ کے دوسرا سوال کہ جس ہستی کو ہم حقیقت واحد کے طور پر مانتے ہیں جانتے ہیں جس کے آگے ہم اپنی نمازوں میں سر جھکاتے ہیں جس کے آگے ہم اپنے رستے سوال دراز کرتے ہیں کیا ہمارا دل کبھی چاہتا ہے کہ اس سے ملاقات کریں؟ یہ بڑا پیدا ہوتی ہے. یعنی جیسے مثال کے طور پر کہ ایک بیٹا باپ سگے قومی رشتے دار ایک دوسرے سے علیحدہ ہو جاتے ہیں تو ایک دن ایک دوسرے کی جدائی میں گزارنا مشکل ہو جاتا ہے. یعنی کہ آج کل جیسے پرانے زمانے میں کہ جب تک خطوں کی دعوت نہ ہو اس وقت پر چین نہیں آتا تھا, آج کل روزانہ اگر فون پہ بات نہ ہو چین نہیں آتا. کیا جس کو ہم حقیقت کل سمجھتے ہیں جس کے بارے میں ہم ایمان رکھتے ہیں کہ میری پوری زندگی اور میرا دار و مدار اس پر ہے جو میرا سب کچھ ہے اس سے دوری پر دل تڑپتا ہے کہ نہیں اور اس کی ملاقات کے لیے دل میں لپٹ پیدا ہوتی ہے یا نہیں؟ جب کبھی اس کا خیال آتا ہے تو ایک فیسینیشن اور ایک تھرل سے ہمارے وجود میں سنسنی دوڑتی ہے کہ نہیں؟ یہ سوال زیادہ مشکل ہو گیا. یہاں پہ سوال زیادہ مشکل ہو گیا. یعنی یہ بحث بعد میں ہے کہ خدا سے ملاقات ممکن ہے یا نہیں ہے. یہ بحث بعد کی بحث. اس سے پہلے کا اصل سوال یہ ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ نہیں کہ اس سے ملتا ہے. میرا دل چاہتا ہے نہیں. میری تمنا ہے کہ نہیں کہ اس سے ملاقات کرے. کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ میرا سب کچھ ہے, میری زندگی اسی سے اخذ کی ہوئی ہے, میرا قیام اس پر ہے, میں ایک لمحہ آگے نہیں بڑھ سکتا, ایک لہجہ آگے نہیں چل سکتا اس کی عنایتوں کے بغیر, تو پھر یہ کتنی عجیب سی سوچ نہیں ہے کہ انسان یہ کہے کہ نہیں میں تو کبھی سوچے نہیں کہ اس سے ملاقات ہو یا نہ ہو, کیا فرق پڑتا ہے. مطلب اگر میں واقعی خدا کی معرفت رکھنے والا ہوں تو مجھ سے اگر کوئی کہے بھی نا کہ خدا سے ملاقات ممکن نہیں ہے تو مجھے اس سے لڑنا چاہیے. تو یہ کیا بات ہوئی؟ یہ تو یہی تو میری زندگی کا محاصل اور ہدف و منزل ہے. اگر اس سے ملاقات نہیں ہوئی تو پھر کیا ہوا؟ اگر میں نے اس کو نہیں دیکھا تو پھر کیا دیکھا؟ اگر میں نے اس کو نہیں پایا تو پھر کیا پایا؟ آپ مجھے بتائیں کہ یہ بندگی کا یا خدا سے تعلق کا تبادلہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا؟ اس پر بحث بات کی بات ہے کہ ممکن ہے نہیں ہے، اس پہ فلسفی کلامی بحثیں وہ الگ بات ہے، لیکن ایک عام انسان کی حیثیت سے کہ کوئی بھی ہے، یعنی میں ایک مقام پر ہوں، ایک بچہ ہے جو یتیم جس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، اچانک اس کے پاس ایک شخص آ جاتا ہے، کہتا ہے کہ فلاں صاحب جو دوسرے شہر پہ رہتے ہیں انہوں نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے اور یہ کہا ہے کہ میں تمہاری کفالت کروں، اب آؤ کوئی تمہارا پرسان حال نہیں، آؤ میں تمہارے لیے گھر کا انتظام کروں، تمہیں لباس لے کے دوں، تمہیں اسکول میں داخل کراؤں، اور جب تک تم اپنے پیروں پر کھڑے نہیں ہو جاتے تمہاری ساری ضروریات ہو جاتی ہے، یہ سب کچھ وہ وصول کرتا رہے بڑا بھی ہو جائے، اچھے مقام پر بھی پہنچ جائے، لیکن اس کا دل کبھی یہ نہ چاہے کہ اپنے اس موسم سے ملاقات کرے، ان نیچرل ہے نہیں، غیر فطری بات ہے ہی نہیں، خدا کے احسان اس یتیم بچے پر کیے جانے والے احسان سے کہیں زیادہ ہے، یہ بندے پر ہے، اور بندہ اس کے جواب میں یہ کہے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ میں اس سے ملاقات کروں گا، یہ اس کو تو لڑنا چاہیے، لیکن میں تو اپنے خدا سے لڑوں گا، مجھے ملاقات کرنا ہے، مجھے دیکھنا ہے، جس طریقے سے بھی اس کو ممکن بنا، میں نے تو اپنی ساری زندگی اسی طرح وہ تمنا میں گزاری ہے، میں تو اگر محمد اور علی کی طرف نظر کرتا ہوں تو اس لیے ان کے عشق میں مبتلا ہوں کہ تیرا مجھے لگتا ہے، تو یہ کیا مطلب ہے کہ منزل پر پہنچنے کے بعد، گھر کے دروازے پر آنے کے بعد آپ کہہ دیں کہ دیدار نہیں ہو سکتا، واپس ہو سکتا، یعنی یہ صرف میں نے وہ بات کی ہے جو فطرت انسانی سمجھتی ہے، لمبا ہے کہ جسے اب میں اور آپ سوچیں اور اپنے دل کے اندر سوچیں کہ اگر ہم میں یہ طلب اور تمنا نہیں ہے تو یہ کتنی عجیب بات ہے کہ اس کے سارے احسانات کو اپنی زندگی میں وصول کرتے رہیں، اس کی عنایتوں اور برکات سے فیض اٹھاتے رہیں اور کیا ملاقات سے جائیں، کوئی فرق نہیں کر سکتے ہے نا جی، اب اس پر آپ سوچیے گا، میں جب تک آپ کو قرآن کریم سے کچھ آیتیں سناؤں جس میں لطاف پروردگار کے حوالے سے ذکر ہے، سورہ الانعام کی آیت نمبر 33 31 قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، قد یعنی بے شک، خسر الذين خسارے میں ہیں وہ لوگ، كذبوا جو جھٹلاتے ہیں، بلقاء الله اللہ کی ملاقات کو، آیت 31 جو لوگ اللہ کی ملاقات کو جھٹلاتے ہیں کہ یہ چیز جھوٹ ہے کبھی نہیں ہونے والی، وہ کون ہے؟ بے شک وہ خسارے ہیں، اور یہ خسارے میں ہے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ذاتاً وہ ایسے نہیں، یہ نہیں ہوتا کہ کبھی وہ منافع میں پھر اور خسارے میں چلے جائیں، بلکہ وہ ہنی خسارے ہیں، جیسے وہ لحاظ کرے انل انسان لطیف کو سچا مطلب ہے اس کا کہ انسان اپنی شخصیت کے اعتبار سے خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جب تک کہ وہ ایمان نہیں لے آتا، یعنی اس خسارے والی حالت سے کب باہر آتا ہے؟ جب وہ ہے منافع بخش تجارت، منافع بخش حالت میں کب آ جاتا ہے؟ منافع بخش کمانے والی، جب ایمان لے آتا ہے، ورنہ اس کے بغیر جتنے بھی انسان ہیں وہ یہ نہیں خسارے میں جائیں گے، بلکہ خسارے میں ہیں، دوسری آیت سورہ انعام کی ہی ہے 154. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي احسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة. اور پھر ہم نے بھی موسیٰ کو کتاب جو احسن یعنی بے انتہا حسین و تفصیل لکل شے ہر شے کی تفصیل بیان کرنے والی و خدا ہدایت کرنے والی و رحمت اور بذات خود رحمت. کیوں دی یہ کتاب؟ لعلہم تاکہ یہ لوگ بلقاء ربہم یؤمنون اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لے آئیں. کتاب بھیجنے کا ایک مقصد کیا ہے؟ تاکہ اس کے ذریعے سے اس کے معارف کو سمجھ کر انسان کیا ہو جائے؟ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لے. اس سے آگے چلیے سورہ یونس آیت نمبر 45. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. بے شک خسارے میں ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے جھٹلایا اپنے رب کی ملاقات کو اور وہ مہتد نہیں ہیں یعنی ان کی ہدایت نہیں کی جائے, ہدایت تک پہنچنے والے نہیں ہیں ایسے افراد جو اپنے رب کی ملاقات کو جھٹلا رہے ہیں. اس کے بعد سورہ عنکبوت, قرآن کریم میں لفظ لفا جو ہے 17 مرتبہ آیا ہے باقاعدہ لفظ لفا, اور اس کے کچھ تبدیلیوں کے ساتھ مل کر یہ ذکر 20 تقریباً 20 مرتبہ قرآن کریم. سورہ عنکبوت آیت نمبر 5. من کان یرجو لقاء اللہ, یہ وہی آیت ہے اس کے مثل جو ہم نے سورہ کہتے پڑھی کہ من کان یرجو لقاء ربہ. یہاں پر بھی یہ ارشاد ہے من کان یرجو لقاء اللہ, جو امیدوار ہوا کس چیز کا؟ اپنے رب کی ملاقات کا. فَإِنَّا پس بے شک اجر اللہ لآت, خدا کی مدت آنے والی ہے یعنی تمہاری یہ امید رہنا نہیں رہے گی. جو امید تم رکھتے ہو جیسے میں نے آپ سے کہا نا یہ فطری ہے, یعنی مجھے اس کو نہیں پتا کہ وہ علم کلام کی اور فلسفے اور عرفان کی بحث میں ہے کہ خدا کی ملاقات ممکن ہے نہیں ہے کیسے ہے کیا کہتی ہے, لیکن یہ فطری ہے کہ جس نے مجھے خلق کیا اور جس نے مجھ پر یہ سب احسانات کیے اور جس نے مجھے یہ زندگی دی, میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس کو دیکھوں اور مجھے نہیں پتا کیسے دیکھوں. یعنی میں یہ کہتا ہوں کہ یہ تیری ذمہ داری ہے, تو خود کوئی ایسا راستہ نکال کے میں تجھے دیکھ سکوں, مجھے نہیں پتا ایسا. تو پروردگار کیا فرماتا ہے کہ جس کے پاس یہ امید ہے وہ اس بات پر مطمئن ہو جائے کہ رب کی مہلت آنے لگے. اب سورہ روم کی جو میں آیت آپ کے سامنے پڑھنے والا ہوں اس میں ایک اور بہت اہم نقطہ پوچھی ہے. اس آیت کا نمبر ہے آیت نمبر 8 سورہ روم. اب علم یتفکروا فی انفسہم, کیا یہ لوگ تفکر نہیں کرتے؟ کس میں تفکر نہیں کرتے؟ اپنے نفوس فی انفسہم. ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق, کہ نہیں خلق کیا اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ ان کے مابین یا ان کے درمیان ہے الا بالحق, نہیں مگر حق کے ساتھ. واجل مسمى, اور ایک معینہ مدت تک کے لیے, یعنی کن چیزوں کی طرف انسان کو متوجہ کیا جا رہا ہے؟ آیات انفسی اور آیات آفاقی. اپنے نفس میں تفکر نہیں کرتے اور ان آسمانوں اور زمین میں جو خدا کی نشانیاں ہیں اس کو نہیں دیکھتے. وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ، اور بے شک انسانوں کی اکثریت، بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ، اپنے رب کی ملاقات سے کافر ہیں۔ اور اگر آپ اس آیت کے پہلے بیان کو سمجھ لیں تو آپ کو یہ بھی سمجھ میں آئے گا کہ رب تک جانے کا رستہ کون کہاں سے گزرتا ہے، نفس سے۔ یہ وہی چیز ہے جو ابھی میں آپ سے بیان کر رہا تھا نا، کہ میری حقیقت اور خدا کے درمیان کوئی جڑا نہیں۔ انشاءاللہ ہم اس میں قریب پہ بات کریں گے۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ آخر میں ہم اسماء حسنا الہیہ میں سے چند اسماء پر گفتگو کریں گے، تو اس میں قریب پہ بات کریں گے خدا کے رسم نا قریب، کہ اس میں کیا ہمارے خوشی ہے، یعنی خدا کی قربت کس مہیا ہوتی ہے انسان جو قرآن میں سمجھتا ہے۔ تو یہ بات بھی اپنی جگہ درست ہے کہ ہو سکتا ہے ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہیں کہ ہم خدا یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کے نفوس سے ان کے لیے رستہ بنا دیا اپنے آپ تک پہنچنے کا، یعنی خدا تک پہنچنے کا رستہ کہاں سے گزرتا ہے، انسان کے نفس کہیں اور سے نہیں ہے، باہر نہیں ہے رستہ۔ اگر اس کو تلاش کرنا ہے کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، اپنے آپ میں ہوتا زن ہونے کی ضرورت ہے۔ انسانوں کی اکثریت اپنے رب کی ملاقات سے کافر ہے، کافر ہیں، منکر ہیں، کافر ہیں۔ اب ان آیات کی موجودگی میں آپ خود اس کا درست اور بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ جو جملہ ہے لقاء اللہ کا، یہ جو نظریہ ہے لقاء اللہ کا، ایک جو میں نے آپ کے سامنے ایک سوچ اور فکر بیان کی اور اس کے ساتھ میں قرآن کی آیتیں آپ کے سامنے، انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم تھوڑا سا اور اس پر تفصیل سے بھی بات کریں گے۔ لیکن یہاں پہنچ کر ہمیں یہ سب سمجھ میں آنے لگتا ہے کہ خدا سے ملاقات ایک حقیقت ہے کہ جو ایک مرحلہ زندگی پر وقوع پذیر ہوگی، اور سورہ مریم کے آخر میں ہے کہ ہم تمہیں اپنے پاس ایک ایک پر پر تنہا تنہا اکیلا اکیلا تم کو اپنے پاس لائیں، کہ جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ملاقات جنہیں خدا بندے کو مایوس نہیں کرے گا، اکیلے میں ملے گا۔ جب گھٹے میں بہت ساری باتیں نہیں ہوتی، جب تنہائی میں ملاقات ہوتی ہے تو پھر انسان دل کھول کے سامنے جی، تو پروردگار نے فرمایا کہ تم کو ہم اپنے پاس بلائیں گے ملاقات کے لیے اکیلے، سب سے اکیلے اکیلے۔ لیکن بات وہی ہے، اس پر انشاءاللہ اگلی دفعہ بات کریں گے۔ میں تو اللہ جواد ملکی تبریزی کی کتاب ہے لقاء اللہ، اس کے حوالے سے کہ کیا اب اس سے یہ سمجھ لیں کہ جیسے دو آدمیوں کی ملاقات ہوتی ہے، خدا کی ملاقات ایسے ہیں یا کچھ اور، یا خدا کو دیکھنا ایسے ہے کہ جیسے انسان ظاہری اشیاء کو دیکھتا ہے یا کوئی اور، وہ انشاءاللہ شاء اللہ۔ اب میں تھوڑا سا چار جملے آپ کے سامنے اس حدیث کے نقل کر دوں، یہ حدیث صاحب عوارف سہروردی، اس کا حوالہ جو میرے پاس ہے یہ آلہ حسن رضا امدی کی کتاب ہے ہزار اولیت کلمہ، اس کی جلد اول اور اس میں کلمہ نمبر 98 یا 98۔ اس میں فرماتے ہیں کہ قال الصادق علیہ السلام ان اللہ، اچھا اب ایک بہت معذرت کے ساتھ کہ میں جو جملے پڑھ رہا ہوں میں اس کو دوہرا ضرور دوں گا، ایکسپلین نہیں کروں گا، ٹھیک ہے، اس لیے کہ اس میں بہت زیادہ کسی نہ کسی ہو سکتا ہے کہ جو میری زبان سے لفظش واقع ہو جائے، کچھ ہو جائے، اگر سمجھ میں آئے تو خاموشی سے اس کو اپنے اندر محفوظ کر لیں،